دائی کے رامی جتنے بھی ہمارے نوجوان اور افراد شہید ہوئے ہیں ان سارے شہدا کی ارواح کے لیے ہمارے سارے سوال کے لیے بھی ایک مرتبہ سدھر پاتا ہوں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. بارك الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أرضى الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المتين وقوله الحق فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات محمد وعلى آله. آج مقدم الرام سن 26 کی آخری شب ہے اور موضوع تقاریر آپ کے پیش نظر ہے. ارشاد حضرت الہی ہو رہا ہے کہ رسول آپ ہماری طرف سے نازل کیے ہوئے دین کی طرف اپنے رخ کو سیدھا رکھیں, باقی اس سے کتراتے نہیں. اللہ کی خلقت میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی, یہی سیدھا راستہ ہے, مگر اکثر لوگ اس بات سے آشنا نہیں. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کل سے کہ ہمارے دین نے جو شریعت ہمارے سامنے پیش کی ہے وہ ہے حضرت میں بنی ہوئی نہیں ہے. اس کے معینہ مقاصد ہیں. جہاں تک اسلامی معاشرے کو وہ شریعت کے ذریعے پہنچانا چاہتی ہے وہ 5 مقاصد کیا ہیں, ایک مرتبہ خود سن لیجیے. پہلا مقصد یہ ہے کہ اسلام مسلمان کو بے وقوف دیکھنا نہیں چاہتا. یہ ہم بھائی ایک مقصدی کی بات ہے. اب آواز تیار ہے احمد اور سلوات میں نے آپ کا تو سب سے پہلا مقصد مسلمان کو عقل مند دیکھنا ہے. دوسرا مقصد حفاظت دین. تیسرا مقصد حفاظت جان. چوتھا مقصد حفاظت مال. پانچواں مقصد حفاظت نسل. میں نے دوسری مرتبہ پھر فیری صاحب کے سامنے ریپیٹ کر دی ہے. میں نہیں کہہ سکتا میں کہاں تک پہنچوں گا کہاں تک نہیں پہنچوں گا, لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 5 اہداف ہیں, 5 ٹارگیٹس ہیں کہ جہاں تک شریعت اپنے سسٹم سے مسلمانوں کو پہنچانا چاہتی ہے. آواز آ رہی ہے صاحب؟ ایک تو نہیں ہو رہا ہے. مجھے خود ہی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کیا سمجھ میں آئے گا؟ بہرحال مجبوری. ایک مرتبہ سلوات بھیجیں آپ کے ساتھ. اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھیے, اور نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو صبر کیجیے. نہ ہمارا صابرین ہمیں چک کر سکو. بہرحال آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہوں, لیکن جو رپورٹنگ میرے پاس ہوئی ہے کہ باہر دور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ صحیح سن رہے ہیں. اب زیادہ وقت نہ لیجیے کیونکہ 10 مجھے مجلس ختم کر دینا, پھر بھی میرے سامنے ہی اندازے میں پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ سلوات بھیجے آپ کے ساتھ. تو پہلا مقصد ہے عقل. ہونا چاہیے تھا پہلا مقصد دین. دین کے بعد آنا چاہیے تھی عقل, مگر دین کہتا ہے کہ پہلے عقل کو کامل کرو, اس کے بعد دین کو اختیار کرو. اس لیے کہ اگر عقل کے بغیر دین تمہارے پاس آ گیا تو تم اپنی بے عقلیوں سے دین کو تباہ و برباد کر دو گے. اس لیے پہلے عقل کی طرف توجہ دو. اور اسی لیے اگر آپ اس لیے مسلمان ہیں کہ آپ کے والد مسلمان تھے اور آپ کے دادا مسلمان تھے یا میرے والد مسلمان تھے میرے دادا مسلمان تھے اور ہم نے عقل کو استعمال کر کے دین کو اختیار نہیں کیا ہے, تو ٹھیک ہے ہم دنیا مسلمان سمجھے جائیں گے, مگر تکلیفی طور پر جو اسلام اختیار کیا جائے بغیر سب سے پوچھے بغیر عقل کو آگے بتائے ہوئے آپ کو اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں. اس لیے سب سے پہلے عقل, اور عقل کے بعد اب آتا ہے دین کا نمبر. دین کے معنی کیا ہے؟ دین کے معنی یہ ہے کہ تمہارا رابطہ اپنے پیدا کرنے والے سے کسی مرحلے پر ٹوٹنے نہ پڑے. بات کرو تو یہ سوچ کر کے جو ہم کہہ رہے ہیں پہلے وہ سن رہا ہے بعد میں کوئی اور سن رہا ہے. دیکھو کسی چائے کی طرف تو یہ یقین رہے کہ تم جسے دیکھ رہے ہو تم اسے دیکھ رہے ہو وہ تمہاری آنکھوں کو دیکھ رہا ہے. سنو کوئی بات تو اس یقین کے ساتھ کہ جو بات تم سن رہے ہو اس کو معلوم ہے کہ تم کیا سن رہے ہو. دل میں جب کوئی ارادہ آئے تو اس ارادے کے ساتھ ساتھ یہ تصور بھی آ جائے یہ یقین بھی آ جائے کہ جو ارادہ ہمارے دل میں آیا ہے اس ارادے سے ہمارا پیدا کرنے والا آگاہ ہے. یہ رابطہ ہمارا اس سے نہ ٹوٹنے پڑے. ہر قول سے پہلے ہر فعل سے پہلے ہر ارادے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اس کی مشیت کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس کی مشیت کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں. اس کی مشیت کے مطابق اگر آپ کام کریں گے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی مشیت کے مطابق آپ کام کریں گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا. اس نے آپ ہی کی بنائی کے لیے شریعت کے اصول بنائے. اب کوئی کہہ سکتا ہے وہ زمانہ گیا جب انسان نابالغ تھا اس کو اللہ کے رہنمائی کی ضرورت تھی. اب ہم آسمان میں جا رہے ہیں اسپیس شپ بنا رہے ہیں سپر کمپیوٹرز بنا رہے ہیں ہمیں خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے. جی آگے ہی بات نہ کر اگر موقع ہو تو میں کروں گا. ہم خود سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کیا سوچ کر آ رہا ہے تو وہ زمانہ دے جہلیت والا جب ضرورت تھی کہ اللہ نے ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں چلاتے. اب ہم خود سمجھدار ہیں ہم اپنا رابطہ خود ڈھونڈ لیں گے. یہ غرور انسان کو آنا نہیں چاہیے. یہ غرور آئے گا تو انسان تباہ ہو جائے گا. آپ تو جو پائیے آج انسان فلمیں دیکھیے مگر فلموں کے دیکھنے سے پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ دیکھنے کے لائق ہے کہ نہیں. اگر اس سے آپ کو کچھ مل رہا ہے تو ضرور دیکھیں. اس لیے کہ شریعت کا پورا سسٹم دیکھ کرتا ہے اسی بات پر کہ ہر وہ شہر جو آپ کے لیے مفید ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اور ہر وہ شہر جو آپ کے لیے نقصان دے اس سے شریعت نے آپ کو روکا. اسی کو اطلاع شریعت میں مفسدہ اور مصلحت کرتے ہیں. مگر میں وہ ٹکٹ کے موضوع استعمال نہیں کر رہا ہوں اتنا سمجھ لیجیے. تو ٹی وی دیکھنا کوئی حرام نہیں ہے. کچھ حضرات ہیں کیا میں بتاؤں جو اتنی پرانی ان کی نئے کو کہتے ہیں ٹی وی کا خریدنا بھی حرام ہے. ابھی ٹی وی کا خریدنا کیوں حرام ہوگا؟ ٹی وی کا خریدنا حرام نہیں ہے. ٹی وی آپ کس نیت سے خرید رہے ہیں؟ اگر آپ اس لیے خرید رہے ہیں کہ اچھی فلمیں اس میں دیکھیں خبریں سنیں مذہبی معلومات حاصل کریں اور آپ سے اپنے بچوں کو بتائیں کوئی بات نہیں. تو اچھی جو فلمیں ہو تعلیمی بچوں کو ضرور دکھائیں ڈاکومنٹری فلم کی بات نہیں کوئی بات نہیں. کوئی نقصان کی بات نہیں کوئی آرام کی بات نہیں. تو اسی میں آپ یا تو ریکارڈڈ یا کبھی کوئی اسٹیج سے جا رہا ہو تو لائف فلم آتی ہے وہاں بچوں کو ہم نے دکھا دیں تو آپ کیا دیکھیں گے؟ اسپیس شپ زمین سے جا رہا ہے آسمان کی طرف فرسٹ یہ چاند کے اوپر جا رہا ہے لینڈ کرنے کے لیے. میں نے دیکھا ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ بھی دیکھ لیجیے اپنی نظروں سے. اب آپ یہ غور کیجیے کہ وہ لوگ کتنے ذہین ہوں گے ایسٹرونٹس جو اسپیس شپ کے اندر بیٹھے ہوئے چاند کی طرف رواں رواں ہیں. جبکہ ہمارا عزم یہ ہے کہ ہم 29 تاریخ کو چاند ڈھونڈا کرتے ہیں کہاں ہے چاند.
یہ اور مصیبت کی بات ہے.
وہ چاند پر جا رہے ہیں
تو ان کا دماغ کہاں پڑ گیا, لیکن ہم لگا فرما لیں کہ وہ چاند پر جا رہے ہیں اور جب وہ زمین کی گریویٹی کے باہر نکلتے ہیں تو ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے زمین کے مرکز سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, اپنی پوزیشن بتاتے ہیں, یہاں سے ڈائریکشن لیتے ہیں. اب ہم کیا کریں, یہاں سے گائیڈ لے رہتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کانٹیکٹ, کانٹیکٹ کے بعد پوزیشن, پوزیشن کے بعد ڈائریکشن. ابھی تم تو آسمانوں پر تمہارا دماغ ہونا چاہیے, تم زمین کے پس مرکز سے رابطہ کیوں کر رہے ہو, کیوں یہاں سے کانٹیکٹ کر رہے ہو, کیوں یہاں سے رہنمائی لے رہے ہو؟ تو آپ کو جواب دیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم آسمان میں آنے کے بعد بھی قابو میں رہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ زمین کے مرکز سے جہاں سے ہم چلے ہیں اگر ہمارا کانٹیکٹ ٹوٹ گیا تو اسلام میں دور اسٹیٹ میں ہم ایسا غائب ہو جائیں گے کہ ہمارے جنازے بھی کہیں نہیں ملیں گے. تو عزیزوں, زمین سے آسمان کی طرف جانے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ جس مرکز سے وہ چلے ہیں اگر وہاں سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا اور وہاں سے انہوں نے ہدایت نہیں لی تو ان کے لیے سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے. اور آپ تو وہاں سے یہاں آئے ہیں, اگر آپ کا رابطہ اس بلند مرکز سے ٹوٹ گیا تو سوائے ہلاکت کے اور کیا ہوگا؟ یہ جو آپ کو 5 مرتبہ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے تکبیر کہی اور تکبیر کرنے کے بعد سورہ فاتحہ نے شروع کیا اور آیتوں کے ذریعے آپ اس مرکز سے کانٹیکٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچے تھے, کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا, رابطہ قائم ہو گیا. اب اس کے بعد آپ نے کہا اس دن اسپڑا کر مستقیم پڑھنے والے, اب تو بتا کہ ہم کدھر جائیں, کدھر ہے سیدھا راستہ. تو یہ نماز اس لیے ہے کہ آپ اپنے معبود سے جہاں سے آپ چلے ہیں وہاں سے ڈائریکشن لیتے رہے ہیں. بڑی مشکل منزل ہے میرے سامنے, میرا عہد یہ ہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا, اس لیے کہ احمد طاہرین نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے کہ اسلام کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ کسی کی دلالداری نہ ہونے پائے. اب کوئی اس کو نہیں مانتا ہے تو نہ مانے, لیکن اصل دین یہ کسی کا دل مت دکھاؤں. تو کچھ لوگوں کسی کا دل مت دکھنے پائے اور بات بھی جو ہمارا مسلک ہے وہ سامنے آ جائے. ایک بات اور سن لیجیے, جو شیطان کے بہکانے کے دو طریقے ہیں, جو معمولی لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ یوں بہکاتا ہے کہ حق سے باطل کو اوپر لے آتا ہے, سینس کے باطل کی طرف لے آتا ہے, ایسی جگمگان دکھاتا ہے باطل میں, ایسی چمک دکھاتا ہے کہ انسان حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف اپنے اختیار سے آ جاتا ہے. مجبور نہیں کر سکتا شیطان, اپنے اختیار سے آ جاتا ہے. لیکن جو ذرا پہلوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں, جن کے بارے میں اس کو یقین ہوتا ہے کہ باقی کی طرف نہیں آ سکتے, ان کو بھی تو اسے گمراہ کرنا ہے, تو جو رکھیے گا ان کے گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ امر حق میں ان سے اصرار کرا دیتا ہے.
سمجھ رہا تھا بات حق ہے
مگر اسی میں ان سے غلو کرا دیتا ہے, اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود کیونکہ راہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں
اس لیے بوڑھا ہو جاتے ہیں. ہمیں ان سے بوڑھی ہمدردی ہے.
اب دیکھیے یہ بات آپ سمجھ لیجیے کہ اسلام کی بنیاد کس بات پر ہے, یا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو,
اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو. کیوں؟
اس لیے کہ پرستش تو انسان کی فطرت میں سے,
خدا کی پرستش. شیطان کمبخت
یہ کرتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ خدا کی پرستش سے انسان کو ہٹا کر کسی اور کی پرستش میں لگا دوں, لیکن یہ کسی کی پرستش نہ کریں یہ نہیں ہو پائے گا. تو وہ کیا کرتا ہے؟
وہ خدا کے علاوہ دوسرے معبود بنا دیتا ہے.
جب تک جہالت کا دور دورہ تھا مٹی کے بت بنتے تھے, پتھروں کے بت بنتے تھے,
لکڑی کے بت بنتے تھے, اپنا ہی ہاتھ سے بناتے تھے,
خود ہی اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے تھے, خود ہی اپنے ہاتھ سے بناتے تھے, انہیں سے منت سے مرادیں منگنا شروع کر دیتے تھے. لیکن اب وہ زمانہ آ گیا ہے تعلیم کا, میں تو اس ملک سے آ رہا ہوں کہ جہاں 33 کروڑ خدا مانے جاتے ہیں, لیکن اب وہ بھی تعلیم کرنے لگی ہے.
کیونکہ سب تو کنسنٹریشن کے لیے پرماتما تو ایک ہی ہے.
یہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, سوامی وویکانند بہت
بڑا ریفارمر تھا ہندوؤں میں,
خود اس کا یہ بیان میں نے پڑھا ہے اسی کتاب میں, کہ لوگ آ کر دیکھ لے کے مندروں میں جاتے ہیں تو ہم بدھ تو ہمارے سامنے ہوتا ہے, مورتی تو ہمارے سامنے ہوتی ہے, مگر ہم مورتی کی تھوڑی کوئی تعریف کرتے ہیں, ہم تعریف تو خدا ہی کرتے ہیں.
اب یہاں تک آ گئی بات,
تو آج کا ذہین انسان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب شیطان نے کیا کیا کہ اب نئے بت بنائے اس نے. اب کون سے نئے بت ہیں؟ ملک کا بت, ملک پرستی, قوم پرستی, نسل پرستی, صوبہ پرستی, نفس پرستی. اب یہ نئے نئے بت میں سامنے بن کر آ رہا ہوں,
مگر آپ اور سمجھے جو بات میں آپ کے سامنے سن رہا ہوں
کہ خدا پرستی کے علاوہ جس پرستی کو بھی آپ اختیار کریں گے اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی, اس سے عداوتیں پیدا ہوں گی, اس سے دشمنیاں پیدا ہوں گی. اگر میں ملک پرست ہوں,
میں ہندوستان سے محبت کروں بات الگ ہے, لیکن جو ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس دیش کی پوجا کریں, اس دیش کی پرستش کریں,
تو میں نے تو تقریبا کہا, ہم نے کہا کہ ہم ہندوستان کی پرستش کیا کریں گے, ہم تو مکہ مدینہ کی پرستش نہیں کرتے بھائی,
ہم تو کربلا مسجد کی پرستش نہیں کرتے.
تو ہم ہندوستان سے محبت کریں گے, پرستش نہیں کریں گے. اس لیے کہ جب ہم ہندوستان کی پرستش کریں گے تو خود بخود وہ علاقہ جو غیر ہند ہے اس کو نظر انداز کریں گے, یا اس کی دشمنی ہمارے دل میں پیدا ہوگی.
میں تو نہیں کہا,
تو جب بھی آپ کوئی پرستش کریں گے خدا کو چھوڑ کر ایک چھوٹا سا دائرہ بنے گا جو آپ کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز ہوگا, اور دائرے کے باہر جو ہوگا اس سے آپ نفرت کریں گے. میں تو سیاسی تبدیل نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, مگر آج حضرت امریکہ کو ملاحظہ فرما لیجیے, امریکن انٹرسٹ.
ہمارے یہاں تیل پہنچتا رہے, چاہے بے قص اور بے خطا انسانوں کا خون بہتا رہے,
یہ زیادہ قیمتی ہے ہمارے لیے. خون دوسروں کا اس کے بارے نزدیک میں کوئی ویلو اور کوئی فقط نہیں. تو خدا پرستی کے علاوہ جس پرستش کو بھی آپ اختیار کریں گے, اور ہر پرستش اللہ کے علاوہ نفس پرستی سے پیدا ہوتی ہے. نفس کی پوجا, سیلف پرسن. جب نفس پرستی ہوگی تو دنیا میں سکون نہیں ہو پائے
گا. حالانکہ جب اپنا فائدہ چاہے گا تو فائدے دوسرے سے ٹکرائیں گے,
جب فائدے ٹکرائیں گے تو لوگ ٹکرائیں گے, جب لوگ ٹکرائیں گے تو سکون رہے گا,
دنیا میں سکون نہیں ہو سکتا.
لیکن جب انسان خدا پرست ہوتا ہے تو میں نے کہیں بھی شاید عرضیہ ہوگا کہ آپ سے جو نماز پڑھائی جاتی ہے اس میں کیا کہلوایا جاتا ہے؟ آپ کو نماز پڑھ رہے ہیں, آپ اللہ سے پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر,
اور کیا کہہ رہے ہیں؟
الحمدللہ رب الساجدین, رب المصلین,
رب المومنین.
ہر ہم کو صلاح ہے اس اللہ کے لیے کہ جو نماز گزاروں کا رب ہے, جو رکوع کرنے والوں کا رب ہے, جو سجدہ کرنے والوں کا رب ہے, جو مسلمانوں کا رب ہے, جو لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا. تو یہی کہنا تو یہ مسجد کے اندر ہم کھڑے ہیں نا, تو جیسا ماحول ہوتا ہے ویسی بات کی جاتی ہے. مگر مسجد کو ہونے کے باوجود آپ کی جو پہلا جملہ کہلوایا جاتا ہے وہ کیا؟ للہ رب العالمین, سارے انسانوں کا پروردگار.
بات کو سن لیجئے, یہ آنکھ
جو آپ کی ہے آپ کے چہرے کے اوپر, اس میں ایک صفت پائی جاتی ہے. اگر آپ کے سر کو جھکا کر میں فرش پہ بچھا دوں تو یہ آنکھ اتنی بڑی ہے, میں پوچھ رہا آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے اس فرش کا اتنا سکونا دکھائی دے رہا ہے. جب آپ کو میں اٹھا کے بٹھا دوں اور پوچھوں اب آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے, تو آپ کہیں گے اتنا بڑا یہ جو دائرہ ہے اس کے اندر مجمع یہ دکھائی دے رہا ہے. میں ممبر پر آ کر بیٹھ گیا, مجھے وہاں تک لوگ دکھائی دے رہے ہیں. اگر میں ہیلی کاپٹر پہ چلا جاؤں تو پورا کراچی مجھے دکھائی دینے لگے گا. اگر اسپیس شپ پہ چلا جاؤں تو پوری دنیا مجھے دکھائی دینے لگے گی. نظر نہیں بڑھے گی, دائرہ بڑھ جائے گا. جتنا انسان اپنی نظر کو اوپر اٹھا کر چلا جائے گا اتنا ہی اس کا دائرہ پھیلتا چلا جائے گا. اسلام کہتا ہے انسان ہماری بارگاہ میں آیا ہے تو پہلے اپنی نظر کو رب العالمین تک پہنچا, اور وہاں پہنچنے کے بعد جب جھک کر تو دنیا کو دیکھے گا تو پورا دائرہ انسانیت تیری نظر کے دائرے کے اندر آ
جائے.
ہمارے مسلمان بھائیوں نے دیکھ لیا کہ ہم عقیدہ توحید میں کہیں سے کمزور تو نہیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی عبادت, اس کے احکام, اس کے صفات, اس کے احکام ہیں. ہمیں شریک بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے, ہم نہیں بنا سکتے. یہ ہم سے لے لیا گیا, یہ امرے حق ہے. مگر شیطان کیا کرتا ہے کہ اسی امرے حق میں افراد کرتا ہے اور دھکیل لیتا ہے آگے, اور وہاں سے معاملہ جاتا ہے گڑبڑ. اب آپ اگر دیکھیے میری مندر سمجھ رہا نا کہ ایک طرف مجھے اپنا مسئلہ پیش کرنا ہے, دوسرا میں یہ عہد کیوں میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا, تو کتنی مشکل منزل ہے میرے لیے. اب آپ پوری توجہ سے سماج سمائی جو بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ہم اللہ کی ذات و صفات و عبادات و احکام میں بینی و بین اللہ کسی کو شریک نہیں مانتے, لیکن ہم اللہ کو مختار سمجھتے ہیں, مجبور نہیں سمجھتے. یعنی وہ اگر اپنے علم میں سے کسی کو کچھ علم دے گے تو ہم روک نہیں سکتے اس کو. وہ اپنے اقتدار میں سے کسی کو اقتدار دے دے تو اس اقتدار کے دینے سے ہم اسے روک نہیں سکتے. وہ اگر آپ سے یہ کہے کہ میرے رسول پر درود بھیجو, میں بھی تمہارے ساتھ درود بھیج رہا ہوں, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے پروردگار تجھے نہ کرنا ہے, ہم تیرے شریف ہو جائیں گے. ہمارے ہم نہیں بنا سکتے, ہم کسی غیر خدا کی طرف سجدہ نہیں کر سکتے, مشرک ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ ملائکہ سے کہے کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ, تو غیر خدا کے سامنے سجدے میں گرنا توحید کا اعلان ہوگا, اور جو غیر خدا کے سامنے حکم خدا کے باوجود سجدے میں نہیں گرے گا وہ توحید کا پرستار نہیں ہوگا, وہ شیطان سمجھنا ہوگا. اب نعرے تکبیر, نعرے تکبیر کے ساتھ ساتھ آپ نعرے ہلی لگا رہے ہیں, نہیں لگا رہے. اب لوگ کہتے ہیں آپ یہاں نہیں کہیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. اس پوائنٹ کو غور سن لیجیے, یا علی کہنے والا مشرک نہیں ہوتا ہے, غور سن لیجیے. ہمارے ہاتھ میں افراد ہو جاتی ہے وہیں سے گمراہی آتی ہے. یا علی کہنے والا مشرک نہیں ہوتا ہے, یا علی کو شرک کہنے والا بیچارہ غیر ارادی طور پر مشرک ہو جاتا ہے. سمجھ رہے بات کو آپ؟ پوری سیفٹی کے ساتھ بات کی, سب بچایا آپ کو کہ یا علی کہنے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا. یا علی کہنے کو اگر کوئی آدمی شرک قرار دے تو وہ بیچارہ سنہاتے ہیں غیر ارادی طور پر, مشرک ہو جاتا ہے. رسول نے فرمایا ہے کہ شرک کی مثال ایسے ہیں جیسے اندھیری رات میں کالا پہاڑ اور کالے پہاڑ پر کالی چوٹی, کون دیکھے بہت کالی چوٹی کو وہ مطلع جاتا ہے. ہم نے جب یا علی کہا اور آپ نے کہا کہ یہ یا علی کہنا شرک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے درد شعور میں یہ بات موجود ہے کہ معاذ اللہ علی ابن ابی طالب خدا کے مقابلے میں کوئی طاقت ہے جن کو ہم پکار رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں یہ بات جو بھی قوت ہے وہ اللہ کی دی ہے, جو بھی طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہے, غیب جو ان کو معلوم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ ہماری مدد کریں گے تو جب تک ادھر سے گرین سگنل نہیں مل جائے گا یہ مدد نہیں کریں گے.
تو یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں مگر بغیر اذن الہی مدد نہیں کر سکتے.
ہم یالی کہتے ہیں تو کیا ہم ان کو خدا سمجھتے ہیں؟ ارے مسلمان بھائیوں غور کرو, خدا کے لیے آؤ گلے مل جاؤ. محمد کون ہے؟ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. محمد خدا کے عبد، خدا کے بندے. اور علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ عبد من عبید محمد. یہ خدا کے عبد ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں، اور علی محمد کے بندے ہیں. تو ہم اگر علی کو پکار رہے ہیں تو ہماری توحید مضبوط ہو رہی ہے، کمزور نہیں ہو رہی. جب محمد کے وسیع میں اتنی طاقت ہے، اور آپ سمجھ لیجیے یہ بات کہ جب آدمی ڈسٹریس ہوتا ہے، پرسی سے گاڑی اتر جاتی تو بہت مشکل پھنس جاتا ہے، مشکل پھنس جاتا ہے. انسان کی فطرت میں مدد کے لیے اپنے کو پکارے گا، کسی نے کسی کو پکارے گا، دوسرے کو وقت کھولنے کا. اس فطرت کے راستے کو مت چھوڑیے. اس لیے کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ ہم غیر خدا کو نہیں پکار سکتے ہیں جس کو خدا نے بنا دیا، ہم کسی کو نہیں بنا سکتے. یہ بات آپ سنی لیجیے، امام سیوتی علیہ السلام کے بہت بڑے عالم، بہت اچھی بات کری ہے کہ آپ قرآن کی کسی آیت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کا پس منظر آپ کو معلوم نہ ہو. تو یہ آیتیں جتنی بھی اتنی ہیں کہ خدا کے علاوہ دوستوں سے مدد نہ مانگو، اس سب کا پس منظر کیا ہے؟ کہ بت پرستی ہوتی تھی، بتوں سے نہ مانگو. تم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنا مولا کسی کو بناؤ، لیکن جس نے، جس کو اللہ نے تمہارا مولا بنا دیا ہو، فرق ہے دونوں میں. زمین آسمان کا فرق ہے. جس کو ہم اپنا مولا بنائے وہ زیرو ہے، جس کو وہ ہمارا مولا بنا وہ ہیرو ہے. بس تو یہ ناسمجھی میں غلو اور افراد کی وجہ سے نادانستہ طور پر خود شیطان کے بچھائے ہوئے سر کے جال میں، ناسمجھی میں غیر ارادی طور پر سر سے بچنا چاہتے ہیں، اس بچنے کی کوشش میں سر میں پھنس جاتے ہیں. اب بتائیے اور کیا کہوں؟ سیرا گنگا برخاست، سیرا گنگا برخاست کو میں استعمال نہیں کر سکتا. تو اب ان کے بعد ہے دین. اب توجہ رکھیے، جب ہمارا ربط اللہ سے ہوتا ہے تو ہم میں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک، دنیا کی کوئی طاقت آپ بڑے سے بڑے موزے پر قابو پا سکتے ہیں، بڑے سے بڑے پہلوان کو جیل کر سکتے ہیں، مگر نفس کو جیل نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں اس کے بارے میں، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گئی. آپ کہیں گے بعد میں ادھوری چھوڑ دی، تو میں پہلے کہہ دوں آپ کے سامنے کہ میں نے کیا تھا کہ جب انسان کو مصیبت پڑتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے. ہم یہ اللہ کو پکارتے ہیں، یہ آزمان جن کو ہمارا مولا بنایا ہے ان کو ہم پکارتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کیجیے، ان کو بھی کسی کو پکارنا پڑے گا، اور پکارا ہم پر وقت پڑا تو ہم نے کہا یا علی، ان پر وقت پڑا تو ہم کہا یا ہم علی کا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب ہم علی کو پکارتے ہیں، علی مدد کے لیے آتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ جب ہم لکھا ہوتا آتے ہیں، وہ مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں. اب ان کو کیسے نکالیے؟ وہاں کا تشریف فرما ہو گئے، نکالیے ان کو، اب وہ نکلنے والے نہیں. تو یہ بات آپ سمجھ لیں، ہمارا عقیدہ توحید مضبوط اور مستحکم ہے. اللہ کی ذات، اس کے صفات، اس کے عبادات، اس کے احکام میں ہم کسی کو شریک نہیں مانتے. جن کو ہم پکارتے یہ وہی ہیں کہ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے. ان کی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں محدود ہے، اسی کی دی گئی ہے مگر محدود ہے. ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے مگر پھر محدود ہے اس کے مقابلے میں. ان کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں محدود ہے، یہ اس کے علم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. یہ توحید ہے، اس میں شرک کا خاص ہے، کوئی شائبہ پیدا نہیں ہوتا. تو نفس وہ ہے کہ جو عقل کو بھی دبا لیا جاتا ہے. تو ہی کہہ رہا ہوں جب انسان جذبات کی شدت ہوتی ہے تو عقل اس کی رائے ہو جاتی ہے.
اور عقل جس کی نہ ہوتا کیا کہتے ہیں؟ پاگل. پاگل ہی تو کہتے ہیں, دیوانہ کہتے ہیں. ابھی آپ کو روزمرہ کا محاورہ ہے کہ اچھے خاصے آدمی تھے
غصے میں پاگل ہو گئے, کہتے کہ نہیں کہتے کہ غصے میں پاگل ہو گئے. تو غصے میں جب پاگل آدمی ہو جائے گا تو کب ہوگا؟ جب عقل کی فیکلٹی کے دروازے سارے بند کر دے گا تو پاگل ہو جائے گا, اور اصل تو سیدھی باتیں کرنے لگے گا.
تو نفس کا ایسا موضی اس پر اگر قابو پایا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف دین کے ذریعے. باقی دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو نفس پر قابو پا سکے اور جو نفس کو کنٹرول کر سکے.
اور اس کے لیے مجھے کسی آرگومنٹ کی ضرورت نہیں ہے,
اس کے لیے مجھے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے مجھے براہین کی ضرورت نہیں ہے.
ہمارے سامنے سیرتیں موجود ہیں, نمونے موجود ہیں, وہ ہستی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جنہوں نے دین کی وجہ سے نفس پر یوں قابو پا لیا تھا کہ نفس اپنی جگہ پر ہل نہیں سکتا.
بس دعا کہنا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں.
اب ہم کیا کریں؟ رسول کے بعد ہم کہیں جاتے ہیں اسماعیل علی کو دکھائیں گے تو ہم کدھر جاتے ہیں؟ دیکھیے دو موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان قابو کے باہر ہو جاتا ہے. ایک تو بہت بڑی کامیابی مل جائے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے, مر بھی جاتا ہے کبھی کبھی, شادی یہ مرد ہوتی ہے, انسان قابو کے باہر ہو جاتا ہے. ایک جب کسی بہت معزز انسان کی زبردست توہین ہو جائے تو اس کی غیرت اس کے جذبات کو اتنا ابھارتی ہے کہ وہ قابو کے باہر ہو جاتا ہے. یہ دو موقع ہیں, توہین اور کامیابی. اور مولا علی جن کو سنی اور شیعہ سب مانتے ہیں ان کے لیے ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جہاں یہ دونوں چیزیں اپنے کلائمیکس پر ان کے سامنے آ گئیں. عظیم ترین کامیابی اور زبردست توہین,
یہ دونوں نے ساتھ
علیم ترین کامیابی کیا ہے؟ علی کمانڈر والے بیٹھے ہیں یہاں کے اوپر,
ایک جنگ کا حوالہ دیا ہمیں جو ہے سمجھ لیا تھا جنگ خندہ. اس میں کون آیا تھا اسلام کے مقابلے میں؟ عمر ابن عبد ورد. رضی اللہ کروں گا آپ کے سامنے
کوئی نہیں جا رہا تھا, جب علی جانے لگے
واقعہ سچ رہا آپ کے سامنے
تو رسول نے فرمایا کہ علی نہیں جا رہے ہیں, برادر ایمانو کل ہو الل کفر کل, ایک طرف کل ایمان ہے ایک طرف کل کفر ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ذرا جواب دیجیے مجھے. اب اتنے اب سے ورد بڑھائے شیطان بڑھائے
کہ بھائی تو کل کفر کا تمغہ تو شیطان کو ملنا چاہیے تھا. اب اتنے مدبت اس کا چہرہ ہے بھائی,
کل کفر کا تمغہ اتنا بڑا,
سب سے اونچا تمغہ, اس سے اونچا تمغہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. شیطان کے بجائے
امر کو مل رہا ہے. تو بات یہ کہ شیطان آیا تھا آدم کے مقابلے میں, امر آیا ہے کل ایمان کے مقابلے میں. تو جو کل ایمان کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کفر نہیں قرار پائے گا تو کیا قرار پائے گا؟ بارہ رلی کو پچھالا کوئی لمبا کوبرا ہو, یہاں پر تین گز کے
دیکھنے میں کوبرے, بلیک ناک کال
سیاہ ناک,
اور وہ اتفاق سے مر بھی جائے تو اچھے اچھے انسان اس کے قریب جا کے گھبراتے ہیں کہیں کا مخاطب زندہ نہ ہو جائے, پھر نہ پکارے کھڑا ہو جائے, یہ نفسیاتی بات ہوتی ہے.
تو علی نے جب امر کو پچھاڑا ہے اسے سینے پر سوار ہوئے تو آپ معلوم کہ اس نے کیا کیا تھا؟ لوہا پہ دہن کے ہے دس طرف پھینک دیا تھا. مگر صحابہ کرام
اس حقیقت کے باوجود کہ امر علی کے سامنے پڑا ہوا تڑپ رہا تھا,
مگر پھر بھی ہوتا ہے بھائی اتنی دہشت تھی کہ اتنا دور سے کہ دیکھ نہیں سکے کہ علی کے ساتھ اس نے کیا کیا. اور اس لیے بعد میں جب اولادوں کا سر کاٹا ہے اور سر لے کر آئے ہیں تب پوچھا کہ یار یہ بتائیے کہ آپ اس کے سینے سے اتر کیوں آئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ دور سے دیکھ نہیں پاتے کیا ہوا. تو مولانا نے کہا کہ بات ہوئی تھی کہ جب میں اس کے سینے پر سوار ہوا تو اس نے میرے چہرے کا اپنا تھوک پھینکا, میں انسان ہوں, مجھے غصہ آ گیا. اس وقت اگر میں اسے قتل کرتا تو اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرتا یا لا الہ کے لیے میں کرتا.
زبردست کامیابی بھی
اور زبردست توہین بھی, مگر دین کی طاقت وہ ہے تو جو نفس علی کو ان کے قابو میں رکھے ہوئے ہے. اسی لیے یہ منزل وہ ہے کہ جہاں علی ایک ہی وقت میں جہاد اسفل بھی کر رہے ہیں اور جہاد اکبر بھی.
کامیابی پا کر انسان کتنا پھول جاتا ہے,
کیسا قابو کے باہر ہو جاتا ہے.
کرکٹ کا سیزن تو وہیں چلا کرتا ہے,
آپ نے دیکھا ہوگا
اگر کوئی باؤلر کوئی وکٹ پڑا دیتا ہے, دیکھا نا آپ نے ٹی وی کو
پٹاخ مڈ وکٹ ہو گیا
تو کسی اور کی تالیاں بجانے سے پہلے جیسے ایک منٹ وکٹ ہوتا ہے ویسے ہی وہ سامنے آتے.
کرتے ہیں نہیں کرتے بتائیے,
دیکھا نا آپ نے محسوس.
یہ انسان کی فطرت ہے, وہ کہ محسوس بھی ساتھ ہوئی ایک وکٹ شو جانے پر, ایک وکٹ کو لاتے ہیں پر محسوس اپنے شو کر رہے ہیں.
تم نے کہیں مزہ لیا,
اور وہ اپنے مشہور دکھاتے ہیں, ایک وکٹ اڑاتے ہیں تو مشہور دکھاتے ہیں. اور یہاں علی کا عالم یہ ہے کہ کوئی وکٹ نہیں اڑا رہے, در خیبر اکھاڑ رہے. اور در خیبر اکھاڑنے کے بعد بھی اپنے مشہور نہیں دکھاتے, یہی مشہور دکھانے کا موقع ہے. مجھے دیکھو میں نے در خیبر اکھاڑا ہے, اپنے مشہور نہیں دکھا رہے ہیں, بہت ہی انکسار کے ساتھ فرما رہی ہیں. ماں اللہ تو بابا خیبا رقوت جسمانی بل قلا تو ہاں رقوت ربانی. یہ نہ سمجھنا چاہیے نے یہ خیبر کا دروازہ اپنی قوت سے اکھالا ہے, یہ ہاتھ میرا تھا مگر قوت اللہ کی تھی. جو
خیبر کمانے کا معمولی مارے کا نہیں تھا,
آپ تشریف
لے گئے تھے علم لے کر. ذرا سا صحیح تلفظ کے ساتھ کہہ دوں
تو آپ خودی بات کو سمجھ لیں گے کہ علم لے کر گئے تھے عین سے علم, اور علم لے کر واپس آ جائے گا. عین سے علم لے کر گئے تھے, علی سے علم لے کر
کوئی بات نہیں ہوتا ہے بھائی, جنگ ہمیشہ کامیابی تھوڑی ہوتی ہے, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. گئے تو ہمت کو دکھا لے, کوئی ایسی بات نہیں.
مگر جب کئی مرتبہ یہ ہوا تو اب رسول نے فرمایا کہ لو تی راہ
رجن رجولن کر رارن دیا پر رار یحب اللہ و رسولہ یحب اللہ و رسولہ.
بس اب تک میں علم اس کو دوں گا,
مار جو ہے
حملے کرنے والا ہے, پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اللہ اور رسول
اس کو دوست رکھتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اور وہ اللہ اور رسول کا دیوانہ ہے,
وہ ان پر سجا ہے. یا کہیں کہیں کو نعرے لگنے لگتے ہیں اس کے اوپر. میں کہتا ہوں یہ علی کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے یہ کوالیفیکیشن یا ڈس کوالیفیکیشن ہے بھائی, کسی اور کے لیے کہنا کہ وہ مرد ہے کوالیفیکیشن ہے,
علی کے لیے کہنا کہ مرد ہے یہ ڈس کوالیفیکیشن ہے بھائی.
میں پی ایچ ڈی ہوں, ڈاکٹر کی ہوں, آپ ہیں مولانا کرتے سارے ساتھ لیے اکبر ڈس کوالیفیکیشن میں بھی آپ میں ڈاکٹر ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہوں,
آپ یہ لکھ رہے ہیں مجھ کو.
تو کسی کے لیے مردانگی کا سرٹیفکیٹ کوالیفیکیشن ہوگا, مگر ابھی स्त्री मर्द थोड़ी है। अली तो वह है कि अगर नामर्द इनका नाम ले तो मर्द हो जाए।
तो ये अली के लिए तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हमले करने वाला है,
भागने वाला नहीं। तो भागने वाला बताइए, मैं तो फिर क्यों गई, क्या करते हैं? वैसे जुमला कर दूं और आगे बढ़ूं? कहीं मजलिस हो रही थी और आप मजलिस में उस वक्त पहुंचे थे, मजलिस खत्म हो चुकी थी और अभी भी मजलिस का ऐलान हो रहा था। आप ऐलान सुना कि हजरात इंशाल्लाह उम्मीद है कल ही आप हजरात किसी तरह तशरीफ लाएंगे और कल खुला जगह से थाली में तशरीफ ला रहे हैं या खतीब तशरीफ ला रहे हैं और आइएगा और आकर आप उनको सुनिएगा। वो अपनी तकरीर में अटकते नहीं हैं, पानी नहीं पीते हैं, उन्हें खांसी नहीं आती है, मिंबर पर बैठ कर उनके कदम थरथराते नहीं हैं। आपने ये कैसे ऐलान होगा भाई, ये कौन सा ऐलान है कि वो थरथराते नहीं है, वो पानी नहीं पीते हैं, उनको खांसी नहीं आती है और वो अटकते नहीं है, ये कौन सा ऐलान होगा भाई, ये कैसे ऐलान होगा? तारीफ होती है, सब थोड़ी होता है, निगेटिव बात थोड़ी बताई जाती है। तो आपको कोई मैसा मेराज बताएगा कि मजलिस शरीफ तक भाई आप मालूम कि ऐसा फल बंदर क्या है? आज जो शाम मजलिस पंडित तशरीफ लाए थे, मिंबर पर चले तो गए मगर पांव लड़खड़ा रहे थे, दो दो मिनट पर पानी पी रहे थे, आवाज निकल नहीं रही थी, हकला रहे थे, मजलिस खराब हो गई, इसलिए सब बात कही जा रही है। तो बस अब आप समझ लें कि रसूल जो कुछ बयान कर रहे हैं वो अली की तारीफ नहीं बयान कर रहे, गुज़श्ता तारीफ बयान कर रहे। एक मतबा सलावाद देने आपका बस बरादरान रखिए। तो दीन वह है कि जो इंसान के नफ्स के ऊपर काबू पाता है। ये नफ्स बड़ा जोरावर है, किसी के काबू में नहीं आता। मतलब नफ्स के लिए कितनी मिसालें हैं, सब हिजरत को देख लीजिए, जो कभी सोया ना हो रातों को, जो पहली मरतबा अपने महबूब से दूर हो रहा हो, जिसके सर के ऊपर 40 सलवारें खींची हुई हो, उससे रसूल ने कहा ही कैसे कि आप तो सो जाओ, मैं बिस्तर पर कहते भी सोया बता, आप उसको वैसे कि टेबलेट भी खिला दे जब भी सो कर रहा हो, कैसे सोगा भाई? अपनी आदत गौर कीजिए, एक आदमी से सोने की आदत ही नहीं, दिन को सोता है रात नहीं सोता, अब रात कैसे सोएगा? रसूल कहता मैं हूं जो जिंदगी में पहली मतलब आदमी से जुदा हो रहा है, कैसे सोएगा? कि 40 तलवारें खींची नहीं है तो सुबह होगी तो हम जिन पर टुकड़े टुकड़े चल देंगे, कैसे सोएगा भाई? मगर रसूल अली को पहचानते थे कि ये नफ्स के काबू में नहीं है, इनका नफ्स इनके काबू में, इसीलिए कह रहे हैं तुम सो जाओ।
कोई और होता तो कहता होगा खुदा के रसूल ये तो हो सकता है कि मैं लेट कर बेहोश हो जाऊं, सो नहीं सकता।
मगर जब रसूल अली से कहते हैं कि सो जाओ मेरे बिस्तर पर, तो अली क्या कहते हैं? कहते हैं मैं सो जाऊंगा, पर एक बात बता दीजिए कि मैं सो जाऊंगा तो आपकी जान बच जाएगी,
अपनी जान का फिक्र ही नहीं, आपकी जान बच जाएगी। रसूल ने कहा अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह ने वादा किया है,
तो बस देखिए बिजनेस क्या चीज होती है, बिदत वो होती है, तब जो कहिएगा बिदत वो काम है जिसको मैंने किया था कि आप उसको शरीयत में दाखिल कर दें, शरीयत में उससे पहले कहो आप उसे दाखिल कर दें, वो हो जाएगा बिदत। ये अख्तियार किसी को हासिल नहीं है। जैसे ही रसूल ने कहा कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है
कि मैं अगर उसके बिस्तर पर सो जाऊं तो वो आपकी जान बचा लेगा, जैसे रसूल ने कहा अल्लाह ने वादा किया है,
इससे पहले तारीख इस्लाम में किसी ने सजदा शुक्र नहीं किया था। अली फौरन सजदे शुक्र में गिर गए
और फिर ये सजदे शुक्र वो था जो इस्लामी इबादत का जुज बन गया। ये मंदिर है मौला क्या, ये मौला की मंदिर है। तो सो गए,
अब सब इधर कहा तो मुझे आप सामने करना नहीं है, मुझे तो बस इतना करना है कि नफ्स का काबू कितना है कि जब रसूल से आकर मुलाकात की है तो रसूल ने पूछा क्या गुजरी, कहा अब वक्त नहीं कि मैं सही नाजुक बातों का अर्ज करूं, जो बात अगर की जा सकता मतलब इन्हें समझिए कि वो नहीं है, वो है मुझे कि मैं बाबा वक्त नहीं। तो रसूल से फरमाया कि खुदा के रसूल रात میں کتنی گہری نیند سویا کہ پوری زندگی بھی کمی مجھے کتنی گہری. اور پھر رسول نے کیا فرمایا, رسول نے فرمایا گہری تم رات کو سوئے کتنی سانسیں لی تم نے, مگر اللہ تم سے اتنا خوش ہوا کہ تم نے جتنی سانسیں لی ہیں ان میں سے اگر ایک سانس, یہ جو سانس ہے ایک سانس کا ثواب اگر سارے محشر کے گناہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو جہنم میں سناٹا ہو جائے. بس بھیا میں مجبور ہوں, میری کمزوری ہے, میں ملا کو نہیں چھوڑوں گا. ملا اور مولا میں فرق یہی ہے کہ ملا کو اس بات کی فکر ہوتی کہ جہنم کی آواز کی بڑھتی چلی جائے, اور مولا کی ایک سانس بنت سے رسول اتنا ثواب ہے کہ اگر گناہگاروں نے معاشرے پر تقسیم کر دیا جائے تو جہنم کا جنگ بچ گیا ہے, سناٹا ہو جائے. بس عزیزوں آج محرم کی آٹھویں شب ہے, ایک بات آپ بتائیے, رسول کے جتنے غزوات ہوئے ہیں اس میں علمدار لشکر اسلام کون تھا؟ علی. لگ بھگ 10-11 برس مسلسل علی بن ابی طالب نے علمداری کی, اور عباس نے کربلا میں کئی گھنٹے علمداری کی, چند گھنٹے
دن کے, صرف چند گھنٹے,
ایک دن کے چند گھنٹے. لیکن جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے اسی کی قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب علمدار کہا جائے تو آپ کو عباس یاد آتے ہیں یا علی یاد آتے ہیں؟ اف اف, جس نے 11 برس علمداری کی, جب علمدار کہتے ہیں تو اس کا تصور نہیں ہوتا,
اس کا تصور ہوتا ہے جس نے چند گھنٹے علمداری کی. سن لیجیے
عزیزوں, آپ معلوم ہے کہ جب حضرت ام البنین بی بی کی شہادت کے بعد گھر میں تشریف لائی ہیں تو آنے کے بعد بچوں سے, یعنی ایمان نسل امام حسین سے جو بچہ تھے اس کو کمفیل تھے,
اور شہزادی جناب زینب جناب خصوم سے
یہ کہا کہ بچوں یہ نہ سمجھنا کہ میں ماں بن کر آئی ہوں, ماں بن کر نہیں آئی ہوں, کنیز بن کر آئی ہوں.
روایت میں دیکھی, میں بغیر دیکھے کبھی آپ کے سامنے عرض کرنے کی ضرورت نہیں کرتا. تفصیل ہے روایت میں کہ عباس کی عمر 3 سال کی تھی, 3 سال کے تھے عباس ابن علی.
زینب نے نماز صبح پڑھنے کے بعد عباس کو بلایا,
شہزاد آیا, جان سا بچہ, بڑا حسین بڑا خوبصورت,
گود میں بٹھایا, پیار کیا, سر پر ہاتھ پھیرا. تھوڑی دیر کے بعد عباس وہاں سے روانہ ہوئے, ماں کے پاس آئے, ام البنین کے پاس, تو ماں نے محسوس کیا کہ چہرے پہ آج غیر معمولی رونق ہے, خوشی کے مارے کی لال ہو رہا ہے, مسکراتا ہوا بچہ آ رہا ہے. سن لیے نا, پڑھ کے کر رہا ہوں ماں کے سامنے, ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں. دیکھا کہ بچے کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے, خوش مسکراتا ہوا چل رہا ہے. کہا میرے لال کیا بات ہے, آج تم بہت خوش دکھائی دے رہے ہو, چہرہ بہت سرخ ہو رہا ہے, کیا بات ہے؟ کہا آج مجھے میری بہن نے بلایا تھا, مجھے پیار کیا, مجھے گلے سے لگایا, مجھے دعائیں دی. سنیے گا, کہ بہن نے بلایا, بہن کون,
کون ہے تمہاری بہن, بہن تو کوئی نہیں تمہاری,
بہن کون, ایسا کیا وہ کیا ہے, میں کسی پر مانگ ان نے بلایا. ارے کہا قریب آؤں قریب آؤں, سر سے ٹوپی اتاری, کہا ہاتھ لا, نہ ساتھ دیا, عباس کا سر پر اچھا, کہا عباس قسم کھاؤ سر پر ہاتھ رکھ, یہ الفاظ میں اپنی کا کچھ نہیں کر رہا ہوں, پڑھ کر رہا ہوں, عباس اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ پیار سے کبھی ان کو بہن نہیں سمجھو. وہ شہزادی ہے, تم غلام ہو. آج سے میں نہ سنوں گی میں بہن کے پاس کیا.
میں تم کو بتا رہی ہوں وہ شہزادی تم غلام ہو.
دوسرے دن شہزادہ روگ کی وجہ سے
شہزادی کے پاس نہیں آیا,
تو زینب نے فرزہ کو بھیجا کے جاؤ میرے بھائی کو بلا کر لاؤ.
فرزہ نے کہا
زینب یاد کر رہی ہیں چلے. اور تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جب زینب کے سامنے آئے تو ہاتھ جوڑ کر کھڑے, تین برس کا بچہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. زینب کہہ رہے تھے کیا نا بھائی کہیں کیا ہے کیا ہاتھ تو جوڑو ہاتھ تو جوڑو. شہزادی معاف کیجیے مجھے پتا نہیں تھا مگر مجھے ماں نے بتایا کہ میں آپ کا بھائی نہیں ہوں آپ کا غلام ہوں. زینب نے دوڑ کر شہزادی کو گلے سے لگایا کلیجے سے لگایا. سب کس نے بتایا تم کو یہ کس نے کہی یہ بات؟ سفید نے نہیں بتایا ماں نے مجھے بتایا کہ میں غلام ہوں آپ کا. مجھے اپنی حدوں کے اندر رہنا چاہیے. زینب بچے روز میں اٹھائے گئے ام البنین کے پاس آئے اور کہا آپ نے بڑا غلط کیا میرا بھائی اس سے چھین لیا. اب آپ اندازہ کریں پھر اس کی گھٹی میں یہ بات دلائی گئی ہوگی کہ وہ حسین اور زینب کا غلام ہے. اس کا عالم کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا.
پانچ منٹ زیادہ مجھے پڑ گیا تو زیادہ میرے سامنے کڑی نہیں ہو سکتا ہے کہ دو چار منٹ آگے ہو جائے ایک آدمی پہلے ختم ہو جائے مجھے. لیکن دو تین چار منٹ سے فرق ان شاء اللہ نہیں پڑے گا. اب عباس کربلا کے میدان میں ہیں حضرت علام حسین اور علمدار لشکر حسین. جب لشکر ختم ہو گیا اور اس روایت کے مطابق سوائے علی اکبر اور علی اصغر کے کوئی نہ رہ گیا تو اب ایک مرتبہ پھر عباس کہہ رہے تھے برابر کہہ رہے تھے
کہ آقا
بس مجھے نہیں جانا. اور اب جب عباس نے کہا تو امام نے فرمایا انت حامل لوائی. عباس
تم کو کیسے اجازت دوں؟
تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو.
اب مولا نہیں باقی میں تو نہیں کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارا کاندھے پر یہ پرچم لہرا رہا ہے تو بیویوں کا دل مطمئن ہے.
یہ پرچم سیلانیوں کی دھارس ہے. تو مولا فرمائے تم علمدار ہو فرا یمین ہو شمالا. تو عباس نے
ادھر دیکھا
اور ادھر دیکھا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ ابھی علمدار میں اور امام میں گفتگو ہو رہی تھی. دیکھیے میں آپ کے سامنے بس آخری بات کر دوں کہ میں برائے بیٹھ کبھی کوئی بات نہیں پڑھتا ہوں. جب میں دیکھ لیتا ہوں کسی کتاب میں تبھی میں پڑھنے کی ضرورت کرتا ہوں. تو میں نے دیکھا ہے کہ ابھی بھائی اور بھائی میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ اندر سے کچھ بچے جس میں آگے آگے سٹیں گے یہ کہتے ہوئے نکلے ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. اور روایت تصریح کی ہے کہ آدمی یہ تھا معصوم بچے کو تین برس کا کوئی چار برس کا کوئی پانچ برس کا کوئی چھ برس کا کوئی سات برس کا عالم یہ تھا کہ بچے کہنے سے یوں نکلے کہ ہائے پیاس کہاں زمین پر گر پڑے. پھر اٹھ سو پھر کہا ہائے پیاس اور زمین پر گر پڑے. کمزوری کی وجہ سے اٹھتے ہیں اور گرتے ہیں اٹھتے ہیں اور گرتے ہیں. عباس نے کہا مولا میں یہ منظر نہیں دیکھ پا رہا ہوں. یہ بچوں کی کیفیت دیکھیے مرے جا رہے ہیں بچے اتنی اجازت دیجیے کہ میں بچوں کے لیے پانی دوں. حسین چپ ہو گئے. عباس اپنا عالم لیے ہوئے سیمے کے اندر داخل ہوئے سکینہ سکا کے مشکیزہ لیا بچی مشکیزہ لے کر آئی. زینب نے کہا کہاں کہہ رہا ہے کبھی بھی جا رہا ہوں بچوں کے لیے پانی لے کر آؤں گا. کہا ہاں جاؤ میں تم کو روکتی نہیں لیکن یہ ہاتھ میں جو تمہارے علم ہے یہ ذرا مجھے دے دو. اور اب بھائی کا عالم عباس کے بجائے زینب کے ہاتھ میں. حسین کی بہن نے خریرا کھولا, اس خریرے پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. زینب نے اپنے ہاتھ سے اس کو اس کی جگہ پر قرآن کی دوسری آیت لکھ دی انا للہ و انا الیہ راجعون. لو بھائی یہ رکھ لو اور جاؤ. عباس علم لے کر چلے, مشکیزہ علم میں باندھا کہ دنیا دیکھ لے کہ ہم پانی لینے کے لیے آ رہے ہیں, چیلنج ہے اگر ہمت ہے تو روکو. حملہ کیا, پہلے ہی حملے میں سینکڑوں راشن تھا اور 4,000 آدمی گھیرے ہوئے تھے, پورا اور سب بھاگ گئے. اور عباس نے گھوڑا خوراک کے اندر ڈالا نہ پورا اور اشارہ کر کے پانی پی لے. ہم دیکھیں کسی کا احساس نہیں بھولتے, ہم گھوڑے کی پوجا بنا نہیں کرتے, مت ایسی باتیں کہاں چاہیے. ہمارا مزاج یہ کہ جانور نے بھی اگر کردار دکھایا ہے تو اس کردار کو بھی یاد رکھیں,
بس اتنی بات.
تین جگہ پہ آتا ہے
عباس لگام بھیل کر کے پانی پی لے. تاریخ کر پاتے بشا الگ فروس ہونا سب گھوڑے نے اپنا منہ اٹھا لیا پانی سے اور مڑ کر اپنے سوار کو دیکھا.
وہ یا زبانیں بے زبانی سے کہتے ہیں بولنا میں اب اتنا بھی بے وفا نہیں ہوں کہ آپ کہتے رہے اور میں مالک ہی ہوں.
آپ بتائیے جہاں جانوروں کی وفا کا عالم ہو جو آپ کے بجائے بغیر پانی پینے پر تیار نہ ہو وہاں عباس پانی پیئیں گے. پانی ہاتھ میں لیا, قبضہ دکھایا اور پانی پھینکا
اور مشکیزہ بھرا. بس مجھے ساتھی لوگوں میں داخل ہوگی ہے
اور نکلے. اور اب ابن سعد کی آواز گونجی کہ لشکر والوں گھیر لو عباس, جتنی جانے جاتی ہیں چلے ہی جائیں. مگر پانی کا ایک قطرہ بھی
حسین کے خیموں تک پہنچنے نہ پائے. مختصر کر کے بیان کروں, لڑائی شروع ہو گئی. دشمن کے اس یقین کا کہ ہم عباس پر قابو نہیں پا سکتے ہیں, اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا
کہ دشمن درخت کی آگ میں چھپ کر حملہ کرتا ہے
اور عباس کا دین ہاتھ کر دیتا ہے. عباس نے بائیں ہاتھ سے جہاد شروع کیا, ایک دوسرا دشمن ایک دوسرے درخت کی آگ آیا اور چھپ کر حملہ کیا اور بائیں ہاتھ بھی عباس کو کٹ گیا. میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا اور عباس کو بے روسی کا احساس ہوا تو آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور کہا اللہم انا اقبال حسین عطشان, پالنے والے میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں, حسین کے بچے پیاسے ہیں, یہ پانی کی صورت سے خیموں تک پہنچوا دے میرے محبوب. مگر ابھی عباس سے دعا کر رہے تھے کہ تیر سنسناتا ہوا آیا اور مشک سکینہ توڑتا ہوا عباس کے سینے کے پاس ہو جائے. اور عباس نے جھک کر دوسری دعا کی کہ پالنے والے رزم دفضا تیری مرضی پر میں راضی ہوں, لیکن اب میری دوسری دعا سن لے کہ اب میری لاش میں میری بچی کے سامنے جانے نہ. بس ایک روایت نہیں ہے اس کے بعد تیر آ کر آنکھ پر لگا. حسین کے ایک مجلس پڑھنے والے نصحت پڑھنے والے یہ روایت پڑھنے عبد القادر الدین نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ آخر میں عباس کے سر کے اوپر ایک شبی نے گرز مارا اور گرز کی چوٹ کھا کر شیر لینے پر اس سے زمین پر آیا. جب میں نے سب ہوئی تو نالی میں دینا خلوص کی وجہ سے کہا کہ سمجھ بوجھ کے روایتیں پڑھا کیجیے, یہ روایت صحیح نہیں ہے. حضور کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہا اس لیے صحیح نہیں کہ عباس سفر بہت لمبا تھا, جب بلند گھوڑے پر سوار ہوتے تو اس کو بھی پاؤں زمین پکڑ دیتے ہوئے جاتے تھے, تو ظاہر ہے کہ سر بھی اتنا ہی اونچا ہوگا. اتنا اونچا کون آدمی ہوگا جو عباس کے سر کے پر گرز لگائے؟ حضور ایسے ہی ہوگا, مجھے کیا معلوم ہے, تو روایت دیکھی تھی پڑھ دی. شام کو سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ حضرت عباس کا شیخ لائے ہیں. انہوں نے آ کر کہا کہ تم نے اسے کیوں ٹوکا؟ کہ میرے سر پر گنج نہیں پڑا تھا، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں آپ سے اور آپ کے ذاکر سے بھی معافی مانگوں گا. فرما رہے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن مولا بتا دیجیے کہ کیسے ہی ہوا کہتے ہیں.
کہا کہ تم نے بھی غلط بات نہیں کہی،
کوئی آدمی اتنا اونچا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ گنج میرے سر پر مارے، لیکن قصہ یہ ہوا تھا کہ جب میری آنکھ میں تیر لگا تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی. آنکھ لگ جاتا تنکا پڑ جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. کہا پہلے تو میں نے گردن کو جھٹکا دے کے چاہا کہ تیر نکل جائے، لیکن جب وہ نہیں نکلا تو ہاتھ تو میرے تھے نہیں، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اپنے سر کو جھکا کر دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑوں اور سر کو اوپر کر لوں تو تیر نکل جائے گا. بس یہی موقع تھا جب میں سر جھکا کر تیر نکالنا چاہ رہا تھا کہ ایک شتری کو موقع مل گیا اور اس نے میرے سر کے اوپر گوشت کا وار کیا. بس اگر آواز نہیں مولانا غلام کو خبر نہیں دی. دیکھیے ادارہ حسین میں کوئی ذمہ داری خرچ کر رہا ہوں، آپ تائید کریں گے کہ حسین کا سارے مجاہدوں کے ساتھ ایک برتاؤ تھا. بس مجلس ختم ہو رہی ہے، سارے مجاہدوں کے ساتھ ایک برتاؤ تھا. اور وہ کیا برتاؤ؟ ان کے بیٹے سے لے کر جان اور واضح ترکی جو غلام تھے ان تک ایک ہی برتاؤ، کہ ہر ایک کے سرانے پہنچے، ہر ایک کا سر اٹھا کر رنگ پر رکھا. جس کا سر اٹھا کر رنگ پر رکھا اس نے فخر محسوس کیا کہ میرا سر فاطمہ کے لاش گود میں رکھا ہوا ہے. بس ایک عباس تھے کہ جب عباس کا سر اٹھا کر اس نے دانوں پر رکھا ہے تو عباس کا تیرا پیسہ زمین پر رکھا، پھر سر اٹھا کر دانوں پر رکھا، پھر زمین پر رکھا، تین مرتبہ یہ ہو گیا. لیکن یہ پیار کسی کو نہیں آیا، میں سب کا احترام کرتا. حسین نے کہا کیا ناراض ہو کچھ دیر ہو گیا، یہ میری گود سے سر کیوں ہٹا لے رہے ہو؟ مالمان عباس نے کہا غلام بھی تو یہاں سے ناراض ہو سکتے ہیں. کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا بس مولا مجھے اختیار آ رہا ہے. کہا کیا کیا؟ کہا کہ میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ میرا سر تو آپ وقت آپ سے اپنے زانوں پر لے رہے ہیں، لیکن جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئے تو آپ کا سر کون سانا. بس یہ کہتے کہتے مجلس ختم ہو رہی ہے، سانس پھڑنے لگی. حسین نے کہا بھیا جا رہے ہو، تو خواہش تو نہیں ہے؟ کہا آقا کیا خواہش ہے؟ ہے خواہش. کہا کیا خواہش ہے؟ ان پہ پڑھ کے آ رہا ہوں، ہماری باتیں نہیں ہیں. کیا خواہش ہے؟ کہا کہ خواہش یہ ہے کہ میری ماں نے بتایا کہ جب میں پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی مجھے آنکھ گود میں دے دیا گیا تھا، اور میں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے آنکھ کو دیکھا. تو مولا چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاتے وقت آخری نظر بھی آپ پر پڑے، اس کے بعد دنیا سے میں سکون سے چلا جاؤں گا. کہا تو پھر بھیا کیوں نہیں دیکھتے مجھے؟ کہا کیسے دیکھوں، ایک آنکھ میں تیر لگ گیا ہے اور دوسری آنکھ میں زخمی سر کا خون بہ کر آ گیا. میرے آقا اگر میرے ہاتھ موجود ہوتے تو میں آپ کو یہ زحمت نہ دیتا، لیکن کیا کروں میرے آقا ہاتھ نہیں ہے، اگر ہو سکے تو اپنے آبا کے دامن سے میرا خون پار کر دیجیے آپ تاکہ میں آخری مرتبہ آپ کو دیکھ لوں. حسین نے آبا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون کو پار کیا. عباس نے آنکھ کھول کر حسین کو دیکھا اور ہچکی آنا شروع ہوئی، جانے کی تیاری. ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس عباس رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو، ابھی جاؤ نہیں، ابھی جاؤ نہیں، تمہاری خواہش میں نے پوری کر دی ہے، میری تمنا تم پورے کرتے جاؤ. اخڑی بھی ساتھ میں عباس نے کہا آپ کی کیا تمنا ہے، کیا پوری کروں؟ کہا عباس 32 برس کے ہو گئے مگر مجھے کبھی تم نے بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا آقا کہا، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے پکار لو اور پھر دنیا سے چلے جاؤ تو ڈر میں دیکھ کر آ رہا ہوں، روایتی اپنی آنکھوں روزے کرا رہا ہوں. جیسے ہی حسین نے کہا کہ عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو اور پھر دنیا چلے جاؤ، عباس نے کہا کہ یہ نہ کہیے کہ ایک مرتبہ سرہانے سے کسی بیوی کی آواز آئی، میرے بچے عباس تو عمر بنین کا بچہ نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو حسین کو اپنا بھائی کہہ کے پکار دے. آخری مرتبہ حسین کو بھائی کہا
اور روح دنیا پر.
وسلم.